گناہ کبیرہ کا تذکرہ چل رہا تھا، آج 29 نمبر کا گناہ کبیرہ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے تین باتوں کا: جدل، مرا اور لدود. تین الفاظ ہیں، تین الفاظ، مرا اور جدل اور خصم ہے. خصم خا صاد اور میم، یہ تین الفاظ ہیں. پہلے ان کا معنی سمجھ لیں کہ مرا کس کو کہتے ہیں، میم را اور را کے بعد الف مد. مرا کہتے ہیں کسی کے بات کو سننا، کسی کے بات کو سننا، آپ اس کی بات کو سن رہے ہیں لیکن سننے کے ساتھ ساتھ کوششیں کرتے ہیں کہ کوئی بات اس کی ہمارے پکڑ میں آ جائے، اور اس کو ذلیل کرنے کے لیے بعد میں اس بات کو اس سے پوچھیں اور اس سے بحث کریں تاکہ یہ ذلیل ہو اور میری علمیت لوگوں کے سامنے ظاہر بات میری دھاک بیٹھ جائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرا. بہت بدترین گناہ ہے. دیکھیں گا، سوچیں کون سا انسان ایسا ہے جس کی زبان سے غلط الفاظ کبھی نہ نکل جاتے ہوں. سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ہر آدمی کے الفاظ کو نہیں بلکہ نیت کو پکڑنا چاہیے. کبھی انسان کچھ کہنا چاہتا ہے، اس کے زبان سے کچھ نکل جاتا ہے. حدیث سنی ہوگی آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک آدمی سفر کر رہا تھا اور وہ اونٹنی پر سوار تھا، اور اونٹنی ہی پر اس نے اپنے کھانے پینے کا سارا سامان رکھ لیا تھا، مشق کا ایک پانی بھی اسی پر ٹانگ دیا تھا. آدمی چلا جا رہا تھا بیچارہ، اکیلا ہی تھا سفر میں، چلتے چلتے تھک گیا چکا تھا. راستے میں اس کو ایک درخت ملا، درخت درخت سایہ دار تھا. اس آدمی نے سوچا تھک بھی گئے ہیں، سایہ بہت مشکل سے نظر آیا ہے، ایسا کرو یہیں لیٹ کر کے تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں. وہ اترا اور اپنے بستر کو اتارنے کی بجائے سب سامان، کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا، سب کچھ والے سامان سب اس نے اپنے اونٹنی پر چھوڑ دیا. یہ سوچ کر کے کہ لیٹ کے تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر سفر شروع کر دیں گے، اگر سامان سب اتار لیں گے تو پھر دوبارہ بڑھنا پڑے گا، اس لیے سامان وہیں چھوڑ دو اور لیٹ کے تھوڑا سا آرام کر لو. اس زمین پر ویسے ہی لیٹ کر کے آرام کرنے لگا، اور اس کی اونٹنی جو ہے سارا سامان لے کر کے غائب ہو گئی. بستر بھی گیا، کھانے پینے کا سامان بھی گیا، پانی بھی چلا گیا. اب تھوڑی دیر کے بعد اس کی نیند کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی میری نہیں ہے. سوچا بھاگے کہیں چلی جاتی ہوگی، اٹھا ادھر ادھر نگاہ دوڑایا کہیں اس کو اونٹنی نظر نہ آئی، بھاگا آگے کی طرف کہیں نظر نہ آئی. دوسری طرف چاروں طرف اونٹنی کو تلاشتا رہا، آج ہی بھاگا، تھک گیا جانا. اب بہت پریشان، گرمی کا موسم، بھوک اور پیاس بھی لگ رہی ہے، پانی نہ پینے کے لیے ہے نہ کھانے کے لیے کوئی غذا اس کے پاس ہے. اگر وہ جانا بھی چاہے تو اتنا لمبا ریگستان ہے کہ بلا سواری کے جانا بھی مشکل ہی ہے. چاروں طرف سے آج ادا کر کے اور اس کو یقین آ گیا کہ سوائے موت کے کوئی دوسری چیز ہمارے سامنے نہیں ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ لیٹو اسی درخت نیکی کے نیچے, بالکل موت آئیں گے تھوڑی دیر میں روح لے کر کے چلے جائیں گے. اب اتنا یقین ہوگا کہ اس سے موت ہماری آنے والی ہے, لیٹ گیا اب موت کا انتظار کرتے کرتے پھر نیند لگ گئی اس کی, چونکہ ابھی اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا, پھر سو گیا وہ. اب کی جب سو گیا تھوڑی دیر کے بعد نیند کھلی تو دیکھتا ہے کہ پورے سامان کے ساتھ اس کی اونٹنی پھر موجود ہے, آپ کی اونٹنی اللہ نے بھیج دیا اونٹنی کو. اب وہ مرنے کے لیے لے رہا تھا اور زندگی کے سارے سامان آگے, اب بہت خوش ہو گیا. خوش ہو کے کہتا کیا ہے, اللہم انت عبدی وانا ربک, اللہ میں تیرا خدا ہوں تو میرا بندہ ہے. کتنا خوش ہو گیا, خوش میں کیا کہہ رہا ہے اس کو کچھ پتا نہیں, اللہم انت عبدی وانا ربک, اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا. سوچیں کتنی بڑی بات اس نے کہی دی, کفریہ کلمہ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مات خوشی میں کیا کہہ رہا ہے اس کو ہوش نہیں رہ گیا, اس کو یہ کہنے کے بجائے اللہم انت ربی وانا عبدک, اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ, اپنے بندے کو اس ریگستان میں مرنے سے پھر تو نے بچا لیا, تیرا شکر ہے کہ اونٹنی سارا سامان لے کر کے پھر واپس آ گئی. یہ کہنا, لیکن مارے خوشی کو اس نے کیا کہہ دیا, زبان سے کچھ اور نکل گیا, اللہم انت عبدی وانا رب, میں تیرا رب ہوں اور تو میرا. آپ نے ارشاد فرمایا, آپ نے ارشاد فرمایا, ماں جتنا اس بندے کو خوشی حاصل ہوئی اونٹنی مل جانے کے بعد, سوچو کتنی خوشی ہوئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, منہ سے کیا نکل رہا ہے اس کو احساس نہیں. اگر گنہگار بندہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. تو بات اصل یہ ہے کہ بہت سارے مواقع پر انسان گفتگو کرتا ہے, بات کرتا ہے, اس کی زبان سے نادانستہ کچھ گرفت کرنے والے الفاظ نکل جاتے ہیں, جملے کو کہہ جاتا ہے, اور بسا اوقات ہوش اور حواس میں دانستہ وہ کلمات بھی کہہ جاتا ہے, غلط کلمے کہہ جاتا ہے, لیکن اس میں کچھ غلط فہمی یا کوئی اور سبب ہو جایا کرتا ہے, یا سبقت رسانی ہوتی ہے. اب انسان گھنٹوں اس نے آپ کو اچھی بات بتائی, اور وہ انسان ذرا سوچیں کتنا بڑا بدنصیب ہوگا کہ گھنٹوں بیٹھ کر کے تقریر سنیں, وعد نصیحت سنیں, جمعہ کا خطبہ سنیں, اللہ کے رسول کا فرمان سنیں, لیکن جب اٹھا تو صرف اس نے گھنٹے بھر میں وہی ایک بات پکڑ لیا ہے. 999 باتیں اچھی اس کو نظر انداز کر دیا اور صرف ایک بات پکڑ لیا, اور پھر گھنٹے دو گھنٹے اس پر بحث بھی کرے گا. اسی لیے ایسے انسان کی مثال نبی علیہ السلام نے بہت پیاری دی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بیٹھتا ہے اچھی باتیں سننے والی مجلس میں, لیکن اچھی باتیں نہیں سنتا, بلکہ وہ سوچتا ہے کیا کون سی بات ہمیں مل جائے جو میں ان کی پکڑ کر کے لوگوں کو سامنے کہوں, تو دیکھو اتنی باتیں انہوں نے غلط کہی. آپ فرماتے ہیں اس کی مثال معلوم ہے کیا ہے, لا یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا ایک انسان اس نے دوستی کی بکری والے سے, جس کے پاس بہت ساری بکریاں تھیں, بکریاں ایک جنگل میں لے کر کے اپنا چراتا تھا, اور بکریوں کے حفاظت کے لیے اس نے ایک کتا بھی پال رکھا ہے نا. بکریاں حلال ہیں اور کتا حرام ہے, تو بکریوں کی رکھوالی اور نگرانی کے خاطر اس نے ایک کتا بھی پال رکھا تھا. یہ شخص جب آیا وہاں, اپنے دوست سے ملنے کے لیے بکری والے کے پاس, تو بکری والا کھلایا پلایا لیکن سوچتا ہے کہ اپنے بھائی کو کچھ تحفے بھی دینا چاہیے, اتنی دور سے مہمان آیا ہوا ہے بےچارا. تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ بھائی ایسا کرے, یہ بکریوں کا ریوارڈ ہے, ان میں سے جو بکری آپ کو پسند ہو ایک بکری آپ میری جانب سے بطور تحفے کے لے جائیں. اور وہ کتنا احمق تھا, بیوقوف تھا. ہاں ہاں بالکل, وہ گیا تو بکریوں کو چھوڑ کر کتا پکڑ لیا. کیا دیکھ رہے ہو, بکریاں چھوڑ دی اور کتا لے کر کے چلا گیا, حرام چیز لے کے گیا. تو ہم ارشاد فرماتے یہی مثال سمجھو, انسان گھنٹوں دین کی باتیں سنتا ہے اور اچھی باتیں نہیں لے کے جاتا, صرف قابل اعتراض باتیں, قابل گرفت بات کوئی مل جائے اسی کو پکڑتا ہے اور اسی کا جھڈورا وہ پیٹا وہی لے کر کے جاتا ہے. ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ. تو اس کو کہا جاتا ہے مورا, اب مطلب کو سمجھا گیا ہوگا, کسی کے گفتگو کو سنے اور اس میں کوئی قابل گرفت بات, قابل اعتراض بات کو پکڑ لے اور اعتراض کرے سامنے والے کو نیچا دکھلانے کے لیے اور اپنی علمیہ پر اپنا سکہ جمانے کے لیے. اس کو آدمی دماغ میں کیا کہا جاتا ہے, مورا. اللہ تعالیٰ بچائے سب کو. دوسرا جدال, یہ الفاظ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر ہے. الحج واشہر معلومات, فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج ولا جدال فی الحج. جدال کے معنی آتے ہیں لڑنے کے, بحث مباحثے کے. یہ جدال بہت خطرناک چیز ہے, لیکن جدال کا مانا جو آج اہل لغت کے اندر, انسان اپنے نظریات, اپنے مذہب اور اپنے باتوں کو ثابت کرنے کے لیے گرچہ باطل ہی پر ہو لیکن حق کو ٹھکرائے, وہ حق کو ٹھکرانے کے لیے. ایک آیت آپ نے پیش کر دیا کہ بھئی دیکھو جو آپ کرتے ہیں وہ ناجائز ہے اور اس کی دلیل یہ ہے آیت, اور اس کو معلوم ہے کہ ہمارا قول, ہمارا مسلک, ہمارا نظریہ اس قرآنی آیت کے خلاف ہے, لیکن حق قبول کرنے کے بجائے اب وہ 2500 تاویلیں اور ہیلے بہانے اس آیت اور حدیث کو رد کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے جو آیت یا جو حدیث اس کے خلاف پڑے. جدال کا دو معنی ہے, جدال دو طرح کا ہے, اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. یہ جدال جو ہے دو طرح کا ہے. جدال ہے ایک جدال, اور دونوں قرآن پاک کے اندر منقول ہیں. ایک جدال یہ ہے جو اللہ تعالی نے سورۃ البقرہ کے اندر بیان کیا ہے. سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. إيه اور یہ سورة حج میں بہت ہی اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں واضح طور پر جدال کا معنی بیان کر دیا ہے. یہ دونوں آیتیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. نمبر ایک, پہلی آیت جو ہے آیت نمبر 3 ہے سورہ حج, جدال کا معنی. جدال کا معنی میں نے بتایا دو. پہلا معنی کیا ہے, اپنے مسلک, اپنے مذہب یا یوں کہیں اپنے نظریات یا باپ دادا کے جس رسم و رواج پر وہ قائم ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے ان آیات اور حدیث کی جھوٹی تعویل کر کے رد کر دینا
جو اٹھ کے خلاف پڑتی ہیں. سوچو وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. کتنے لوگ ایسے ہیں یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں, جدال کرتے ہیں, جھگڑتے ہیں فی اللہ اللہ تعالی کے بارے میں بغیر علم, بلا کسی علم کے. ذرا سوچو آج جتنی لڑائیاں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں اللہ تعالی کے بارے میں, ایک بات بالکل واضح کرتے تھے. آج کتنی بڑی لڑائی ہوتی ہے ہمارے ہندو پاک کے اندر, یہی جدال ہے کہ اللہ تعالی بلا وسیلے کی دعا قبول کرتا ہے یا کہ نہیں قبول کرتا. اب اگر انسان کہے بھائی 30 پارے کا قرآن ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تمہاری دعا اسی وقت قبول ہوگی جب کسی بزرگ کا واسطہ پکڑو گے, کیوں بلا سیڑھی کے ہمارے ہاں تم نہیں چڑھ سکتے. کوئی ایسی دعا تو, کوئی ایسی آیت تو نہیں ہے, لیکن لڑائی اسی چل رہی ہے, لڑائی اسی چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے جھگڑتے ہیں اور علم کی بنا نہیں بلکہ جہالت و لائق میں کوئی علم نہیں ان کے پاس, بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ جھگڑتے ہیں. اور دوسری آیت سورہ آیت نمبر 8 اور 9, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں, اللہ تعالیٰ کے احکام, اللہ تعالیٰ کی کتاب, اللہ تعالیٰ کی صفات میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی علم کے, وجہ بلا کسی علم کے, بغیر پرانی آیات کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں, لیکن اس کے باوجود ہر وہ آیت جو ان کے خلاف ہو اس کو سننے کے بعد بحث کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور لڑنے لگتے ہیں. فرانی آیت سے ہی اور اپنے موڑے کو موڑتے ہیں, یعنی تکبر کے ساتھ, تکبر بھی کرتے ہیں, عقل کے بھی کرتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اس کے بحث کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی جھوٹی تعبیرات اور اس میں تحریف کرتا ہے اور لڑتا ہے, اور مقصد اس کا صرف لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ایک جدال یہ ہے, ایک جدال یہ ہے کہ حق کو ٹھکرانے کے لیے بلا وجہ بحث کی جائے, آیات کو کی طرح قرآن آیات اور احادیث نبویہ کی جھوٹی تعبیریں کی جائے تاکہ اپنا نظریہ باقی رہ جائے اور حق کو چھپا دیا جائے. اور سننے والے کو یہ کہ بھائی اتنی دلیلوں سے ہم یہ کہتے ہیں یہ بات نہیں بلکہ ایسی جیسے ہم کریں, حالانکہ ہزاروں دلیلیں بھی ایک آیت کے سامنے بالکل ختم ہو جانی چاہیے. یہ ہے. اور جدال کا دوسرا معنی ہے, بہت ہی اچھا ماشاءاللہ, حق کو ثابت کرنے کے لیے کسی سے لڑیں, آپ بحث کریں, حق ثابت کرنے کے لیے کسی سے آپ لڑیں اور کسی سے آپ خوب بحث کریں. مقصد یہ ہے کہ سامنے والے کے ساتھ کو حق بتائیں, فرق واضح کریں. یہ جدال کی دوسری قسم ہے, اور اس جدال کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کے اندر دیا ہے. فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ احسن, احسن طریقے سے آپ ان سے بحث کریں اور آپ ان سے لڑیں. قرآن پاک میں تیسرا گناہ کبیرہ میں جو تیسری چیز یہاں بیان کی ہے, لدود, خصم, آپس میں لڑنا. خصم کس کو کہتے ہیں؟ جسے وہ عدو کے ساتھ بڑا جھگڑالو ہے بدبخت, بہت لڑتا ہے وہ اپنا حق. یوں یوں سمجھے کہ جو آپ کا حق ہے اس سے زیادہ وصولنے کے لیے, یا جو آپ کا حق نہیں ہے اس پر قبضہ کرنے کے لیے آپ لڑیں, چاہے اپنے سے لڑیں یا وکیل کے ذریعے لڑیں یا رشوت دے کے لڑیں, یہ سب کیا ہے؟ قسم ہے یہ سب گناہ کبیرہ میں سے ہے. اب ان کے متعلق اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور قرآن اللہ تعالی کا فرمان, قرآن آیات اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں ذرا دیکھیں کس طرح سے ہمارے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. اس سلسلے میں جداد کے مطابق ایک واقعہ بھی بتلائیں, ایک واقعہ بھی بتلائیں جو اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر لکھا ہے, بلکہ اب آگے ہی آتا ہے, آتی ہی بات ہو. تو یہ جدال حدیث کے اندر آتا ہے, امام دارمی رحمت اللہ علیہ بسرد صحیح نقل کرتے ہیں, زیاد بن حدیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جدال بہت بدترین چیز ہے. زیاد بن حدیر کہتے ہیں قال علی عمر ابن الخطاب, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے کہا یا حدیر تعرف ما یہدم الاسلام, تمہیں معلوم ہے کہ ہمیشہ اسلام کو کون سی چیز مٹاتی ہے, اسلام کو کمزور کرنے والی, اسلام کو مٹا دینے والی چیز, مٹا دینے والی چیزیں تمہیں معلوم ہیں؟ اے ہم تو بتا سکتے ہو کہ ہمیشہ اسلام کس بنا پر مٹا ہے, اسلام کن چیزوں کی بنا پر کمزور ہوا ہے, تم بتا سکتے ہو؟ حضرت کہتے ہیں کن تو, میں نے کہا لا یا امیر المومنین, امیر المومنین نہیں, میں نہیں بتا سکتا کہ آخر اسلام کو کس چیز نے آج تک نقصان پہنچایا, کس چیز نے مٹایا ہے. تو کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کو نقصان پہنچاتی ہیں اور انہیں تینوں چیزوں سے اسلام مٹتا ہے. اللہ تعالیٰ ان تینوں سے اس امت کے لوگوں کو بچائے. سوچیں, نمبر ایک, ذلت العالم, ذلت العالم, عالم کا پیر اگر ڈگمگا گیا, مسئلے مسائل میں وہ پھسل گیا, تو عالم کے پھسل جانے کا مطلب ہے کہ آپ ہی قوم اور امت گئی. آج دیکھ لیں سود کے کتنے پیپر لے کر کے لوگ عمارات میں خود آفسوں میں جا رہے ہیں اور ان کے سامنے فتح, دیکھیں گے جامعہ آدھار کا فتح ہمارے پاس موجود ہے, بڑا بتاؤ آپ گندے ہوں گے, قرآن نے جب حرام کر دیا تو کون فتح اس کے حلال کرے گا؟ لیکن ماشاء اللہ دیکھیں بھائی, دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی اس کا فتح ہمارے پاس موجود ہے. سوچئے کتنی عجیب و غریب سی چیز ہے, کسی آتم کا پھسل جانا, کسی عالم کا بہک جانا. مرزا غلام احمد کے بارے میں معلوم ہے کہ کتنی بڑی امت اس نے بنا لی اپنے, پھسل گیا. جب ایک انسان علماء کا لبادہ اوڑھے اور علماء کے صف میں آ جائے, لوگ اس کی طرف مائل ہو جائیں اور لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ وارث نبی ہے, پھر اس کی باتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے. اگر وہ پھسل جائے, وہ بھٹک جائے, تو آج ہم جانتے ہیں احمد رضا خان اگر بھٹک گئے تو پوری یہ قوم, مرزا احمد قادیانی بھٹک گیا تو پوری ایک, اتنے ترقی کر گئے کہ اب ذرا یہ بھی سوچو احمدستان بنانے کی تحریک چل رہی ہے. سنا ہوگا اخباروں کے اندر, پڑا ہوگا, اتنی بڑی ہمت, اتنی بڑی صلاحیت ہو گئی کہ ہمیں پورا اپنا اسٹیٹ بنانا ہے افغانستان. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ معلوم یہ پڑا کہ جس علاقے میں ہند پاک کا جو حصہ وہ لے کر کے مشرقی اور مغربی پنجاب کے درمیان میں جو حصہ وہ لینا چاہتے ہیں, مبشرین اور صحافیوں کی رپورٹ ہے کہ یورپ، امریکہ، افریقہ تک کی لڑکیاں جو ہیں عورتوں میں کام کرنے کے لیے وہ پہنچ چکی ہیں اور کام ہو رہا ہے وہاں. مرزائی دعوت ہو رہی ہے وہاں. انسان اگر پڑھا لکھا بھٹک جائے تو جس سے کہا جاتا ہے موت العالم موت العالم، کسی ایک عالم کی موت موت نہیں بلکہ پورے ایک عالم کی موت ہوتی ہے. ایسے ہی ایک عالم کا گمراہ ہو جانا، اس کا بھٹک جانا اس کے اپنے ذات تک محدود نہیں رہتا بلکہ پوری ایک امت بھٹک جاتی ہے اس کے ساتھ میں. اس لیے آپ عمر فاروق فرماتے ہیں اے حدیر تمہیں معلوم ہے تین چیزیں ہیں جو اسلام کو ختم کرنے والی مٹانے والی ہیں، ان میں سے پہلی چیز ہے کہ غلت العالم، عالم کا پیر پھسل جائے. اب آپ کی بتائیں ہم بات ابھی میں کہ کرناٹک ہیں ایک صاحب کل وہاں دے گئے کہ ذرا اس کو سنے اس کا جواب چاہیے. تو ابھی کس طرح سے انسان بھٹک جاتا ہے اور کس طرح سے بھٹکاتا ہے. کہاں کسی نے سوال کیا کہ بھائی اگر لوگ کہتے ہیں کہ اگر امام کا کوئی قول، امام کا کوئی قول اگر کتاب سنت کے خلاف ہو تو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو ذرا سوچیں تو جواب کیا دے رہا ہے کہ بھائی دیکھو چاروں امام بالکل برحق ہیں، ان چاروں میں سے کسی نہ کسی ایک کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہے. اگر کسی امام کے کوئی بات ہمیں معلوم بھی ہو جائے کہ ہاں یہ کتاب سنت کے خلاف ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی حاکم نے یا کسی مجتہد نے کوئی مسئلہ اخذ کیا اور مسئلہ اخذ کرنے میں وہ صحیح مسئلہ نہ پایا بلکہ غلط کتاب سنت کے خلاف فتوا دیا، جب بھی اس کو ایک اجر ملے گا. کہتے ہیں کہ جب فتوا دینے والا امام غلطی ہونے کے باوجود وہ چلا جائے گا جنت میں تو ہم لوگ کیوں پیچھے رہیں گے، ہم بھی اس کے. حالانکہ ہم آپ کو ایک بات بتائیں، ذرا سوچو بخاری شریف کی روایت اچھی طرح سمجھے، یہ مسئلہ ایسا نہیں. اگر معلوم ہو جائے کہ موری صاحب بہت بڑے عالم لیکن جو بتا رہے ہیں، دوسری مرتبہ اگر معلوم ہو جائے کہ موری صاحب نے بات جو بتائی کہہ تو دیے، فتوا دے تو دیے، بتا دیے درس میں، لیکن یہ تو قرآن کی اور حدیث کے خلاف ہے، وہ بتاتے ہیں لوگ یہ دیکھو موجود ہے قرآن و حدیث، یہ خلاف ہے. تو عالم صاحب کی عزت احترام کو باقی رکھتے ہوئے ان کے قول کو چھوڑ دینا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. اس کی مثال دیتے ہیں آپ کو صحیح بخاری کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر لڑنے کی بجائے انسان کو سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت بھیجے جہاد پر لڑنے کے لیے، اور جب جانے لگے تو ایک نوجوان صحابی کو ان پر امیر مقرر کر دیا کہ بھائی یہ تمہارے امیر ہے. اور جب لوگ جانے لگے تو آپ نے فرمایا الوداعی ملاقات میں، بھائی ایک تمہارے امیر ہے ان کی اطاعت کرنا. سوچو وہاں امام کون مقرر کر رہا ہے، بس یاد رکھنا نبی کا مقرر کردہ امام ہے. آپ میں تمہارے امیر ہیں، یہ جو کہیں ان کی بات ماننا. اللہ رسول نے ان کو مقرر کر دیا اور گئے لوگ، چلے گئے. راستے میں کوئی بات ہوئی، ان کو بہت غصہ آ گیا لوگوں کے اوپر، نوجوان کی طرح بڑا غصہ آیا. غصہ آ جانے کے بعد کہا اچھا میں تمہاری بھی خبر لیتا ہوں. کچھ لوگوں کو حکم دیا بھائی لکڑیاں اکٹھا کرو، ابھی بتاتا ہوں ان کو لکڑی اکٹھا کی. لکڑیاں جب اکٹھا ہوتی تو کہا اس کو جلاؤ، لوگوں نے جلا دیا. اور جو لکڑی میں خوب لکڑیاں لکڑی خود جل گئی اور آگ تیار ہوئی تو انہوں نے تمام لوگوں کو کہا کہ اللہ رسول نے کیا کہا تھا آتے وقت، لوگوں نے کہا کہا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ یہ امیر ہیں ان کی بات ماننا، تو میرا حکم ہے کہ اس آگ کے اندر کود پڑو سب لوگ، یہ بہت مشکل کر دیا بھائی. ابھی اللہ کے رسول کا کہ ابھی ہے اور کیا کہ رسول نے کہا ان کی بات مانو تو یہ بس بھائی یہ تو آگ میں آئے ہیں اور امیر ہی ایسا مقرر ہوا جو آگ میں ڈالنا چاہتا ہے, لیکن چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو متعین کیا ہے اور فرمایا کہ ان کی اطاعت کرو, اس لیے ہم لوگ تو آگ کے اندر کودیں گے. اللہ اکبر, ایسی زبردست اطاعت صحابہ کرام کی, آگ کے اندر کودنے کے لیے تیار ہو گئے. ان میں ایک نوجوان تھا کہا خبردار کوئی نہ کودے, آگ سے بچنے ہی کے خاطر تو نبی پر ایمان لائے, ہم نبی پر ایمان لانے کے بعد یہ پھر اسی آگ میں ڈال لیں ہم کو, ہم لوگ نہیں کودے, کیا کریں, کوئی نہ کودے, ہم لوگ چلیں گے یہاں سے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے, اگر آپ کہہ دیں گے تب ہم لوگ آگ کے اندر کود پڑیں گے, لیکن ان کے کہنے پر آگ کے اندر نہیں کودیں گے. کیوں؟ یہ میرا مزاج نہیں قبول کرتا, دماغ نہیں قبول کرتا کہ آخر آج جہنم سے آگ ہی سے بچنے کے لیے ہم بھگے ہیں, ماں باپ کے دین کو چھوڑ کر کے نیا دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے یعنی دین اسلام ہم نے قبول کیا, اور یہ پھر کہتے ہیں اسی آگ کے اندر کود پڑے, کیسے ہو سکتا ہے, جس سے بھاگے اسی میں کودنا ہے, نہیں کودیں گے, چلے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھیں گے. بہرحال اب امیر صاحب سنانے کے بعد پھر ہم لوگ کہتے ہیں اسی میں کودیں, تبھی تو ہم لوگ آپ کے اندر نہیں کودیں گے, آپ بھی خاموشی اختیار کریں, ہم لوگ بھی چلیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے, اگر آپ کہہ دیں گے تو کود جائیں گے آپ کے اندر. قافلہ واپس لوٹ کر کے آیا, رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے کیس گیا, تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تھوڑی سی کوئی بات میں غصہ کوئی بات نہیں, غصے میں آئے, اتنے غصے میں آ گئے کہ آگ جلایا, اور آگ جلانے کے بعد سب کو کہتے ہیں کود پڑو, ہم لوگوں نے کہا کہ بھائی نہیں کودیں گے آگ کے اندر, آگ کے اندر نہیں کودیں گے, تو ہم لوگوں نے آگ میں کودنے سے انکار کر دیا. برسام ہم لوگ نہیں کودے آگ کے اندر, اور آپ کے فیصلے پر ہم نے چھوڑ دیا, اگر آپ کہہ دیں گے تو آگ کے اندر کودیں گے. پر کس نے متعین کیا تھا دین؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن اس موقع آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یاد رکھو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کسی مخلوق کی فرما برداری ان باتوں میں کبھی نہیں کی جائے گی, مخلوق کی جن باتوں کی فرما برداری کرنے میں اللہ تعالی کی نافرمانی ہو. سن لو, اگر تم ان کے کہنے پر آگ کے اندر کود پڑے ہوتے تو واقعی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو آگ ہی میں ڈال دیتا. نبی جس کو متعین کر دے, اگر اس نے کسی ایسی چیز کا حکم دیا جو چیز اللہ کے رسول کے خلاف ہو, جانتے ہوئے اگر کسی نے عمل کر دیا تو اتنے بڑے جرم, اتنے بڑے اتنا عذاب میں مبتلا, حالانکہ وہ امیر کس کا متعین کیا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو میرے بھائی بات اصل عرض کر رہا تھا کہ تین چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے, یہ بمزلت العالم, آپ کا اگر پیر پھسل گیا ہے تو بہتوں کو لے ڈوبتا ہے. کیا کہتے ہیں, ہم تو ڈوبے ہیں سن, تجھ کو بھی ہاں, یہ کوئی اکیلے کا معاملہ نہیں ہے, انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور معلوم ہو جائے کہ واقعی عالم کا پیر یہاں پھسل گیا ہے تو عالم کی عزت, عالم کے احترام, عالم کی محبت رکھتے ہوئے اس کے اس قول کو چھوڑ دیا جائے. اب قول کو ثابت کرنے کے لیے کتاب و سنت میں تعویل کرنا, یہ پھر آج اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, تین چیزوں سے پہلی چیز ہوگی نا اسلام کے بعد پہلی سے چل جائے, وجداد المنافق بالکتاب. اللہ اکبر, وجداد منافق بالکتاب, منافق لوگوں سے بحث کرے کتاب اللہ کے روشنی میں, ایمان اس کا ہی نہیں, وہ تو قرآن مانتا نہیں, لیکن جب منافق جھوٹی تحریفیں تابعینیں کرے گا
اور اپنے زبان سے قرآنی آیات پڑھ کر کے اس کو سنائے گا سامنے والے کو,
تو مرد و مومن یہ سوچے گا بھائی وہ پیسہ بھی لیکن ہمارا کس کا دے رہا ہے؟ قرآن کا. حالانکہ یہ نہیں پتا اس سامنے والے نے کہا دل کا کتنا گندا آدمی یہ ہے, منافق. منافق کا لڑنا اور جھگڑنا قرآنی آیات کے ذریعے. نمبر 3, وحکم الائمۃ المضلین, گمراہ بادشاہوں اور اماموں کے فیصلے جو ہوتے ہیں. الناس والا دین ملوک ہیں, الناس والا دین ملوک ہیں, جو بادشاہ راستہ اختیار کرتا ہے وہی تقریباً بہت سارے لوگوں کا ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھ لیں عربی مقولہ ہے الناس والا دین ملوک ہیں, لوگ کس کے دین پر رہتے ہیں؟ اپنے بادشاہ. جو بادشاہ کا دین ہوتا ہے, اب دیکھیں ابھی ہم مثال دیتے ہیں سعودیہ کے حکمران آئے کیسے رکھتے ہیں, وہاں کی پبلک کیسے رکھتی ہے بہت زیادہ, سوچو رہے ہیں. اللہ کے ملو کی لوگ اپنے بڑے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہوئے جو طریق جو عمل وہ کرتے ہیں وہی وہ بھی اختیار کرتے ہیں. سوچو رہا تھا یہی ہوتا ہے نا. اچھا یہاں بلکہ پوری ایک لیکن باقاعدہ شہزاد رضی اللہ لے کر کے نیچے تک چلے آئے پبلک, یہاں عوام کو دیکھ لیں, یہاں رکھیں گے امارات میں عام طور پر وہی جو ان کے اپنے رکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں بالکل بات اگر سعودیہ میں اور یہاں میں فرق کریں گے بالکل بات واضح ہو جائے گا. الناس والا دین ملوکہم. تیسری چیز, اگر پاکستان کا کوئی وزیر خوب لمبی قمیض پہن لے تو دوسرے دن دیکھیں اس نے لمبی قمیض سے عوام کو ہی بدلتا عادت ہو جاتی ہے نا. تو انسان اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تیسری چیز جو اسلام کو برباد کر دینے والی ہے مٹانے والی, وہ حکم الائمۃ المضلین, گمراہ بادشاہ بھٹکے ہوئے لوگ ان کے فیصلے جو ہوتے ہیں ان کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ اسلام کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تینوں برائیوں سے ان تمام لوگوں کو محفوظ رکھے. آپ نے ارشاد فرمایا حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, امام ترمذی ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ 10 حدیث صحیح نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المراء فی القرآن کفر, قرآن پاک کی آیات میں مراء جھگڑنا قرآن کی آیات کوئی جھگڑنے کی چیز نہیں بلکہ ایمان لانے اور عمل کی چیز ہے. اب قرآن پاک میں لڑنا قرآنی آیات میں جھگڑنا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر قرار دیا ہے, یہ کفر ہے. المراء فی القرآن کفر, قرآن میں مرا, مرا کے معنی میں نے کیا بتایا؟ نہیں, کسی کی بات کو سن کر کے اس میں کوئی قابل گرفت بات یہ ڈھونڈ لیں اور پھر اسی قابل گرفت بات کو لے کر کے آپ سامنے والے پر اپنی فوکیت ظاہر کریں اور اس کو نیچے دکھلانے کی کوشش کریں. قرآن کفر. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ حدیث امام ترمذی نے اپنے سنن میں, امام حاکم نے اور امام ابن ابی دنیا نے کتاب السنت میں حضرت کعب بن مالک سے, اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفہاء او یصرف به وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار او کما قال علیہ السلام. جس شخص نے کتاب سنت کا علم حاصل کیا تین مقصد کے تحت, یاد رکھو کتنے مقصد کے تحت؟ تین. من طلب العلم لیجاری به العلماء,
تمہاری ابھی صفحہ اور اس طرف الناس وجوہ الناس نہیں. یہ تین چیزیں ہیں, ان تین چیزوں میں سے کسی ایک کے ارادے سے اگر کسی نے کوئی عالم بنا, کوئی مولانا بنا, کسی نے علم حاصل کیا تو فقط ادخلہ النار, اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. اس کا علم جو ہے اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا. وہ کون سی تین چیزیں ہیں؟ نمبر ایک, من طلب العلم لیجاری به العلماء, جو کتاب سنت کا علم حاصل کرے, جو علم حاصل کرے مقصد اس کا ہے کہ علم حاصل کر لیں گے تب وہ دنوں کو بتائیں گے. اس نے بہت تباہی اس علاقے میں پھیلا رکھی ہے, اب میں پڑھ لوں گا تب اس کی خبر. مولیوں سے لڑنے چاہتا ہے, لڑنے کے ارادے سے کیا اس نے علم حاصل کیا ہے. فتنے کو نہیں مٹانا ہے, اس کا ہی مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ لانا. اور تمہاری اب ہی صفحہ, اور جاہلوں سے بیوقوفوں کو بیٹھا کر کے ان کے ساتھ بحث کرنا مقصد ہو. ان پڑھ بیچارے کیا سمجھیں گے, ان کے ساتھ کیوں بحث کر رہے ہیں؟ ان کو سمجھاؤ, ان کو بحث راستے میں پھنسا کر کے پریشان نہ کرو. آج ہمیں جو عوام کو بیوقوفوں کو سے بیوقوف بنانے یا انہیں گمراہ کرنے کے لیے ان سے بحث مباحثہ کریں. یسرف به وجوہ الناس الیک, یا اس لیے علم حاصل کرتا ہے تاکہ اپنے علم حاصل کرنے کے بعد اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لے, اور مائل کر دینے کے بعد کچھ نہ کچھ آنے لگے مادی فائدہ, یعنی دنیا کا مال چاہتا ہے. آپ فرمایا ان تین چیزوں میں سے اگر کسی نے ایک چیز کے لیے بھی علم حاصل کیا ہے ادخلہ اللہ النار, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ایک حدیث جو بہت ہی اہم, اس حدیث کو امام احمد, ترمذی, ابن ماجہ رحمہم اللہ نے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ما ضل قوم بعد هدى قاموا عليه الا اوتوا الجدل فقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. ما ضل قوم بعد هدى قاموا عليه الا اوتوا الجدل. آپ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت سے نواز دے, مسلمانوں کے پاس اللہ نے سب کچھ دے رکھا تھا, جیسے کتاب قرآن دیا, حدیث دیا, صحابہ کرام کے طور طریقے دیے. اللہ تعالیٰ اس امت میں کتاب و سنت کی نشر اشاعت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم علائے سے پھیلانے کے خاطر علماء پیدا کی, اللہ نے بہت کرم کیا. لیکن آپ فرماتے ہیں ما قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل. اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم کو ہدایت سے نوازا, قوم ہدایت پر کب تک رہتی ہے؟ وہ قوم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی الا اوتوا الجدل, مگر جب کہ وہ آپس میں بحث مباحثہ جھوٹا کرنے لگے اور لڑنے لگے. جلے کی ماتے حق کو دبانے کے خاطر, حق کو تھپکانے کے خاطر اللہ تعالیٰ کے کلام اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کی جھوٹی تعویل کی جائے, تاکہ ہمارا اپنا نظریہ باقی رہ جائے, ہمارا اپنا خیال باقی رہ جائے, اور آیت سے کوئی ایسا معنی بتا دو تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ ہاں ہمارا خیال یا ہمارا نظریہ قرآن کی آیت سے ٹکراتا ہے. پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی قوم ہدایت پا جانے کے بعد ناحق بحث مباحثے میں پڑ جاتی ہے تب اس قوم کو اللہ تعالیٰ گمراہ اور برباد کرتا ہے. اب وہ قوم گمراہ ہو جاتی ہے اگر آپس میں وہ بیجا ناحق لڑائی نہ شروع کرے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت پر باقی رکھے. لیکن جب آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے خاطر قرآن پاک کی جھوٹی تعویلیں احادیث کے اندر تحریف کرنے لگتا ہے لگتی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اس قوم کو گمراہ کر دیا کرتا ہے. مثلاً پھر آپ نے اس کو پڑھ لینے کے بعد قرآن پاک کی آیت پڑھی، ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. جب اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ انبیاء کی آیت نازل کی جب قرآن پاک یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر اللہ تعالیٰ نے 98 نازل کی، کتنی 98، تو آیت نمبر 98 کیا ہے؟
اِنَّكُمْ لَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ
أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ. جب یہ آیت نازل کی، اے شرک کرنے والو یاد رکھنا، اِنَّكُمْ بے شک تم، وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور اللہ کے علاوہ جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو، سب کے سب کہاں جائیں گے؟ حَصَبُ جائیں گے. تم بھی جواب دو، تمہارے اور کون جائیں گے؟ تمہارے ہاں معبود جن کی تمہیں عبادت کرتے ہو وہ بھی کہاں جائیں گے؟ اور جات نیچی ہے اللہ تعالیٰ نے، اے شرک کرنے والو شرک کی وجہ سے تم بھی جہنم میں جاؤ گے، اور جن کو تم پوجتے ہو وہ بھی تمہارے ہی ساتھ جہنم میں جائے گی. آج سے بات ختم ہو گئی. ایک عبداللہ الزبہانی تھا، یہ ہندو کا نام ہے، مسلمان کا نام مسلمان ہے نا،
عبداللہ الزبہانی،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، قرآن پاک کی آئے تھے، ہم بھی جائیں گے اور ہمارا جن کی یہ بات کرتے ہیں ہمارے معبود جہنم میں جائیں گے، دونوں ایک ساتھ جہنم میں جائیں گے. آنے سمے ہاں یہ آیت موجود ہے. کہا کہ اچھا بتائیں کہ ہمارے لیے یہ سب کے لیے کہ جس نے بیچ کے کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو وہ بھی جہنم میں جائے گا اور اس کا موقع بھی جائے گا. آج میں سب کے لیے تو کہا کہ اچھا اب بتائیں اگر آپ کی بات درست ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں جائیں گے؟ کیوں عیسائی کن کی عبادت کرتے حضرت عیسیٰ کا کہاں سے کم وقت میں بات بنائی؟ صحیح ہے نا بھائی، ہم عبادت کرتے ہیں لات اور عزیٰ کی، چاہے ہم بھی جائیں گے ہمارے لات اور عزیٰ جائیں گے، اور عیسائی کس کی عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ جن کی یہ بات کرتے ہو وہ بھی اور تم بھی، تو اس کا مطلب کہ عیسائی بھی جاننے میں جائیں گے اور عیسائیوں کے ساتھ حضرت عیسائی. بتا دیں کہاں گئی آپ کی آیت، کیا مطلب ہے اس کا؟ اب ذرا دیکھو سیدھی سادی بات کو انہوں نے یہ بولا ہے، سب کرے اب تو پھنسے ہیں آپ.
کیوں ایک طرف کہتے ہیں عیسیٰ ہمارے بھائی اور نبی ہے، دوسری طرف آپ فتوا دے رہے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے.
اب خوب ہنگامہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت نازل فرمائی، پوری آیت اس طرح تھی،
اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ. بے شک تم بھی جہنم میں جاؤ گے اور تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی جہنم میں جائیں گے. لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا، اگر یہ معبود ہوتے ان کے اندر کچھ اختیار ہوتا تمہارے ساتھ جہنم میں نہ جاتے، تم بھی ہو اور جن کی عبادت کرتے تھے یہ بھی یہاں ہیں. سن لو آگے فرمایا، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، لیکن جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں ان کے معبودوں میں اگر کوئی نیک تھا جس کے لیے جنت اللہ نے مقرر کر رکھی ہے تو ان کے عبادت کرنے والوں کو جہنم میں تو جانا جائے گا، لیکن ان کے معبود کو نکال لیا جائے گا.
کیا مطلب ہے؟ عیسیٰ السلام تو نبی ہیں، انہوں نے زندگی بھر لوگوں کو منع کیا تھا خبردار ہماری عبادت نہ کرنا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے پہلے ہی سے جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیا ہے. اسی طرح سے جو بھی نیک اور صالح انسان ہوں گے گرچہ ان کی لوگ عبادت کریں لیکن وہ اپنے عبادت کرنے والوں کے ساتھ جہنم میں نہیں جائیں گے. کیوں؟ ان کے لیے تو اللہ نے پہلے ہی سے جنت کا فیصلہ کر رکھا ہے. جب یہ آیت نازل ہو گئی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی، ماں ضربوہ لک الا جدلا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی صرف آپ سے لڑنے کے لیے، حق کو ٹھکرانے کے لیے، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال یہاں پیش کرنا ان کے لیے مناسب نہیں تھا. کیوں؟ بات ان معبودوں کی پتھروں کی ہو رہی جن کو تم پوچھتے ہو، اور عیسیٰ پتھر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور بندے ہیں. برہم قوم خصمون، بلکہ بڑی لڑنے والی بدماش قوم ہے. اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیت نازل کی، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، سنن نبی داؤد کی روایت، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے اوپر حرام ہے مردار، تمہارے اوپر حرام ہے خون، تمہارے اوپر حرام ہے خنزیر کا گوشت. یہ ساری چیزیں جب آیت نازل ہوئی تو کفار مکہ نے کہا کہ ہاں زندگی بھر مردار کھاتے ہی چلے آئے ہیں. یہ کفار مکہ کے کچھ لوگ گئے تھے روم، رومی جو تھے وہ عیسائی تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے. ان سے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں جو نبی پیدا ہو گئے ہیں وہ تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی داؤد کی روایت ہے، یہ جو بتا رہا ہوں، تو ان اور تلمیذی کی بھی روایت ہے. تو رومیوں سے ان مشرکین مکہ نے کہا کہ بھائی وہ تو ہمارے جو یہاں جو نبی پیدا ہوئے ہیں وہ تو کہتے ہیں مردار حرام ہے. عیسائی نے کہا مردار حرام کا ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ مردار کی روح کون قبضہ کرتا ہے؟ تو بہرحال مرنے والے کی روح کون قبضہ کرے گا؟ اللہ، فرشتہ، فرشتہ، اور اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے. تو عیسائیوں نے کہا کہ اوہ سوچو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے کہ مردار کو حرام کہا جائے. کفار مکہ کیا ہو کیسے؟ کہا کہ ذرا بتاؤ پھر حلال کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس کو چھری سے ذبح کرو وہ حلال ہے اور جو اپنے سے مر جائے وہ حرام ہے. تو عیسائی نے کہا دیکھا مسلمانوں کے ڈھونگ، یہ اپنی چھری اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرے تو حلال اور اللہ تعالیٰ مار ڈالے تو وہ حرام. بات سمجھ گئے نا؟ سوچو اپنے چھری سے تو حلال اور اللہ تعالیٰ آ کر مار دے، سوچو یہ بھی کوئی دین ہے؟ اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی شان میں اتنی بڑی گستاخیاں کی جاتی ہیں. اب مشرکین مکہ نے سمجھ لیا آپ اس مسئلے کو، واقعی ہمارے باپ دادا جو کرتے تو وہی صحیح تھے، کیوں اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید نہیں تھی. اور یہ تو آپ جو ہوئے ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو اللہ سے بہتر سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر سمجھنے والا کہاں مسلمان رہ جائے گا؟ کیوں؟ یہ کہتے ہیں اپنا تباہ کیا ہوا حلال اور اللہ تعالیٰ کا مارا ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل کی، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیطان اپنے دوستوں کو دلیلیں سجاتا ہے الٹی تاکہ تم لوگوں سے یہ بحث کریں، حجت بازی کریں. یاد رکھنا اگر ان کی حجت بازیوں میں آ کر کے ان کی تم نے بات مان لی انکم لمشرکون، تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. کیوں؟ اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اس کو ان کے بولیوں کے کہنے کے بنا پر تم نے اگر حلال سمجھ لیا، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی بات کو مان لیا اور ان کی دلیل کو قبول کر لیا کہ واقعی اس میں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے، بلکہ اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جانور جو ہے اس سے زیادہ مقدس ذبیحہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ مانتا ہے، اگر یہ سوچ کر کے تم نے ان کے بات کو اپنا لیا تو یاد رکھو انکم لمشرکون، پھر تم لوگ سب کے سب مشرک ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ فرمایا مشرک ہو جاؤ گے. تو یہ آیت نازل ہوئی، ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون، بلکہ یہ بڑی لڑاکا اور جھگڑنے والی قوم ہے. تو یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آخر حدیث اور بتلا دیں، آپ نے ساتھ بنایا تو ہو سن لو، تم نے سب سے زیادہ میرا محبوب اور تم نے سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے بازو میں میرے قریب جنت میں رہنے والا وہ انسان ہوگا. احسنکم اخلاقا، تم نے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، سب سے زیادہ میرا محبوب اور قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب جنت میں میرا وہ امتی ہوگا تم میں سے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ عَلَيَّ، اور تم نے سب سے زیادہ برا میرے نزدیک. وَعَقَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہم سے سب سے زیادہ دور رکھا جانے والا انسان وہ ہوگا. أَسْتَرْسَارُونَ بدبختوں سے بچائے، فرمایا والمتصدقون والمتفہقون. السرفار کس کو کہتے ہیں؟ کثیر الکلام، حق سمجھ چکا ہے، حق معلوم ہے اس کو، معلوم ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان یہی ہے، لیکن اس کے وجود کرتا ہے کیا مطلب؟ اپیس کرتا رہتا ہے کسی بھی صورت سے سامنے والے کو کہیں تو نیچا دکھا کر کے اور اپنے بات کو ہم ثابت کر. یہ ہے استرفارون. والمتصدقون، متصدقون کس کو کہتے ہیں؟ متصدقون کہتے ہیں وہ جو لوگوں پر بیکار قسم کی باتیں کہہ کر کے حملے کرتا ہے، غلط جملے استعمال کر کے سامنے والے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے. پھر شہادت کا اللہ رسول اللہ السرسارون والمتصدقون تو جانتے ہیں، لیکن والمتفہقون فقط متفہقون، متفہقون کس کو کہتے ہیں؟ آپ شاطر المتکبرون، تکبر کرنے والے کو. تکبر کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا حق سامنے پیش ہو اور حق قبول کرنے سے انکار کر دے، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ تکبر. الکبر بطر الحق کے وغمت الناس، تکبر یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے حق کو ٹھکرا دیا جائے اور لوگوں کو اپنے مقابلے میں بالکل حقیر سمجھا جائے. اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے بچائے. بلکہ ایک حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ان تم میں اللہ تعالیٰ اس انسانوں کو بہت ہی زیادہ ناپسند کرتا ہے جس طرح سے گائے چارہ کھاتی ہے تو منہ چلاتی ہے، جو اسے سامنے والے کس ہے بیٹھ جائے تو بہت ہی زیادہ باتیں بنانے کے لیے گائے چبا کے چارہ منہ میں ڈالے دھوکے سے چبائے گی نا، تو آپ شاید بناتے ہیں جس طرح سے گائے چارہ چباتی ہے ایسے ہی کوئی انسان خود دبا دبا کر کے وہ باتیں کرے تاکہ کسی بھی صورت سے اپنی بات کو حق ثابت کر دے اور سامنے والے کی بات کو غلط کرا دے دے. بہرحال یہ تین گناہ، تین چیزیں تھیں جو گناہ کبیرہ کے 29 نمبر میں تذکرہ ذکر کی گئی ہیں. ایک ہے ناحق لڑنا، دوسرا ہے ناحق لڑنا، مورا جدار، اور خصوم اور لدود. اللہ تعالیٰ ان تینوں برائیوں سے ان تمام ساتھیوں کو محفوظ رکھے. باقی انشاءاللہ 30 نمبر اگلے درسوں میں اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی من کل ذنب واتوب الیہ.
الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم.